الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زين العين النظر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد اور میرے شیخ مجدد زمانہ تبریز دوراں عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت والا رحمہ اللہ اللہ تعالی کا نہایت شکر اور کروڑ احسان ہے کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی حضرت والا رحمہ اللہ کی خدمت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دی. نہایت اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد اور شیخ رحمت اللہ علیہ کو جو محبت اور معرفت، اخلاق جمیلہ، رفیعہ، حسنہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے وہ خود بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمہ اللہ کو اور پھر تربیت کے اندر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جو انداز تربیت، سبحان اللہ، بہت ہی عجیب. مربی کامل تھے، شیخ کامل تھے، باوجود یہ کہ شیخ اور بڑے عالم سب کچھ، لیکن جس وقت تربیت فرماتے تھے تو اپنے مربع یعنی جن کی تربیت فرماتے تھے ان کے ساتھ انداز گفتگو بالکل حاکمانہ نہیں ہوتا تھا، تحکمانہ یا حاکمانہ نہیں، بلکہ مربیانہ اور مشفقانہ انداز ہوتا تھا. اور تربیت کے اندر حضرت والا رحمہ اللہ الفاظ کا انتخاب، اس کا بھی بڑا خاص، بہت ہی عجیب بس. اور اس کے اندر پھر محبت غالب ہوتی تھی، بلکہ حضرت کا ایک عجیب انداز یہ تھا کہ جب کسی کی تربیت فرمائے حضرت والا رحمہ اللہ تو پہلے اس کی عقل کو چت فرماتے تھے، کیونکہ انسان کا مزاج ہے، آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، انسان کا مزاج ہے کہ اپنی بات پر وہ جمع رہتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جو انداز تھا، سب سے پہلے اس کی بات کو رد نہیں فرماتے تھے، بلکہ دلائل سے اس کی دھجیاں اڑاتے تھے تاکہ اس کو اپنے موقف کا بودھاپن اس پر ثابت ہو جائے کہ جس موقف پر تم قائم ہو اور جہاں جس کو تم نے اپنا موقف بنایا ہے, ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے, اس کو ورت انداز عجیب کہ دیکھو یہ یہ بات ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی تربیت کا انداز یہ کہ گویا گہرے پانی میں چھوڑ کے چلے نہیں جاتے تھے, پھر اس کے بعد محبت سے اس کی اصلاح اور اس کا علاج اور اس کی تدبیر ارشاد فرمانا, یہ حضرت کا انداز تھا. اب اسی تربیت میں جو حضرت کا اہم مضمون ہے وہ یہ بدنظری ہے, عشق بازی, حرام عشق بازی, جس کے اندر عورتوں کا تو ہے ہی, مردوں کا مردوں سے عشق, لڑکوں کا لڑکوں سے عشق, یہ بھی حضرت کے خاص مضامین میں سے تھے. بلکہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمہ اللہ, جو کہ حکیم الامت رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے, اجل خلفاء میں سے, ان کے خلیفہ تھے جو کہ حکیم الامت کے بیعت سے بیعت تھے, اور پھر اس کے بعد مفتی محمد حسن صاحب امرتسری سے تعلق کیا حاجی محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ, اور یہ وکیل تھے. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ دنیاوی طور پہ کوئی حاجی صاحب ہوں گے, یہ وکیل تھے. خانقاہ میں ایک دفعہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہ جو بدنظری کے مضمون کے متعلق جو اپنے ارشادات فرماتے ہیں اور اپنے مریدین, متوسلین, تلامذہ اور عامت المسلمین اور عامت الناس کی جس کی اصلاح کے لیے جو مضامین ارشاد فرماتے ہیں, انہوں نے عجیب جملہ کہا کہ اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو جس طرح سے بے حیائی کا جو طوفان ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں اس امت کے علماء کو یہ مقام عطا فرما ہے, علماء امتی کمبیائی بنی اسرائیل, کہ مقام نبوت پر, یعنی اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ ایسے ہیں جیسے نبی بنی اسرائیل کے زمانے کے انبیاء علیہ السلام. لیکن اس سے یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رہے کہ یہ حضرات نبی نہیں ہیں, اور یہاں تک کہ نبیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اب کیا ہے, ہاں, جو تبلیغ, جو تربیت اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام سے جو کام لیتے ہیں وہ اس امت کے علماء کے ذمہ ڈال دیا اور پھر ان سے ایسا کام لیا. اور ظاہر بات ہے کہ نبی بھی چنیدہ ہوتے تھے, الیکٹڈ نہیں, سلیکٹڈ ہوتے تھے. اس کے لیے الیکشن نہیں ہوتا, سلیکشن ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ اس کے لیے بھی علماء میں سے اور رجال میں سے, مردوں میں سے انتخاب ہوتا ہے, اس میں سے بھی انتخاب ہوتا ہے کہ کس سے یہ کام لینا ہے. آہ, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ کے اشعار بہت مست ہو کے پڑھتے تھے. نہر سی نارا, نہر سی نارا رازدانی دہن, ہر سینے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راز نہیں عطا فرماتا, اور نہ ہر دیدہ را دیدہ بانی دہن، ہر نگاہ کو ہر دیدے کو لوگوں کی دیدہ بانی یعنی نگرانی کے لیے منتخب نہیں کرتا، نہ ہر دیدہ را دیدہ بانی دہن، نہ ہر گوہرے درت تاشد، ہر موتی بادشاہ کے تاج میں نہیں لگتا، اور نہ ہر مرسلے اہل معراج شد، اور ہر رسول کو اللہ تعالی معراج پر نہیں بلاتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں برائے سر انجام کار ثواب، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی خاص خدمت کے لیے یکے از ہزاراں شود انتخاب، ہزاروں میں سے ایک کو منتخب فرماتا ہے، اس لیے وہ الیکٹڈ نہیں ہوتا سلیکٹڈ ہوتا ہے، منتخب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے یہ پوری امت کا نہیں، اس امت میں سے بھی خاص رجال کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمہ اللہ کو ایسے ہی بنایا، اور پھر اس کے انتخاب سے پہلے، انتخاب میں اس کام کو کرنے سے پہلے اس کو تربیت کی بھٹی سے گزارتے ہیں، اس کو کندن بناتے ہیں۔ دیکھو ہر سونا تو کندن نہیں بنتا نا بھائی، ہر سونا بھی کندن نہیں بنتا، ہر سونے کا زیور نہیں بنتا، اللہ اکبر، ہر سونا جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں نہیں لگتا، ہو سکتا ہے کوئی جمادار اور بھنگی ہے وہ بھی انگوٹھی سونے کی اس کی گھر والی بھی پہن لیتی ہے، بادشاہ کی ملکہ کے لیے ہر سونا نہیں ہوتا، لیکن سونے کو بھی کندن سے بنانے کے لیے اس کو بھٹی سے گزارتے ہیں کھرا بنانے کے لیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے جو مشائخ رکھے، نمبر ایک حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ، جو حکیم الامت کے خلفاء میں سب سے ممتاز عالم ربانی، حضرت فرماتے ہیں کہ ایس میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت پھلپوری جیسی عبادت کرتے تھے، ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا۔ فرماتے عالم یہ ہوتا تھا تلاوت کرتے تھے، ہر بیس دس بیس رکعت آیتوں کے بعد اللہ کہہ کے زور سے نعرہ مارتے تھے، اور تلاوت کرتے ہوئے اچھل اچھل جاتے تھے، وہ مضامین معرفت مضامین قرب الہیہ سے اچھل اچھل جاتے تھے۔ بتائیے مناجات مقبول روزانہ پوری پڑھتے تھے، ہم لوگوں کے لیے کیا ہے ایک ہفتے میں پوری روزانہ ایک منزل، اور حضرت روزانہ پوری پڑھتے تھے، ہم وہ ہفتے کی ایک منزل کی بھی ڈنڈی مارتے ہیں، حضرت روزانہ پوری پڑھتے تھے یا اللہ، پھر پانچ پارے روزانہ، کبھی کبھی دس پارے کی تلاوت، روزانہ کا حضرت کا معمول تھا دس پارہ تلاوت، پانچ پارے تو کبھی کبھی دس پارے، بارہ تسبیح، سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے کہ ایسی عبادت کرتے تھے جیسے کوئی بھوکا ہو، شدید بھوکا، اور اس کو لذیذ اور مزیدار بریانی کوفتہ کباب دے دیا جائے، اور بھوک شدید ہو، وہ تو اس وقت کہتا ہے دال روٹی بھی مل جائے، دال چاول بھی مل جائے تو کیسے ٹوٹ پڑے گا، اور اس بھوک کے اندر اس کو کوفتے بریانی مل جائے کباب تو کیسا ٹوٹ کے کھائے گا۔ فرماتے ہیں حضرت ہم کھانے پہ ایسے ٹوٹتے ہیں، حضرت اللہ تعالی کی عبادت پر ایسے ٹوٹتے تھے جیسے کوئی بھوکا ہے وہ اپنی روحانی غذا کھا رہا ہے، ایسی عبادت کرتے تھے۔ ان کی صحبت میں حضرت 17-16 برس رہے دن رات۔ پھر اپنی جوانی کا زمانہ حضرت پھلپوری سے پہلے 3 برس حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت فرماتے مولانا محمد شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی ایسے تھے کہ ایسی محبت بھرا حضرت کا انداز تھا، فرماتے حضرت ایک پر فدا ہو جاتے تھے، یعنی کوئی جانے کا نام لے تو اس کو یوں فرما رہے ہیں کہ تیرا آنا میرے احساس میں جانے مسرت ہے، تیرا آنا میرے احساس میں جانے مسرت ہے، اور جانا ظلم ہے، ستم ہے، آفت ہے، قیامت ہے۔ اور فرما حضرت کا جو گاؤں تھا، حضرت کے پاس جب کوئی جاتا تھا اپنی دہلیز پر کھڑے ہو کر اور اس کو دیکھتے رہتے تھے، جانے والا جا رہا ہے، حضرت اس کو کھڑے ہوئے دیکھ رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری، جب تک نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے حضرت اس کو دیکھتے رہتے تھے، ایسے محبت والے تھے۔ ان کی صحبت میں رہے، ان کی تربیت میں گزرے دو مشائخ، تیسرے حضرت مولانا شاہ ابرار الاقصاب محی السنہ رحمہ اللہ تعالی، جن کی زیارت تو اس فقیر نے بھی کی الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے حضرت کی جوتی بھی اٹھائی، حضرت کے پیر بھی دبائے، یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت نے کروٹ لے لی تو حضرت کی کمر دبانے کی بھی سعادت ملی، اتنی شفقت فرمائی حضرت نے مولانا شاہ ابرار الاقصاب رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ۔ حضرت کا انداز ایک ایک چیز ناپ تول کے، یہ کہاں رکھی ہے، اس کی کہاں جگہ ہے، وقت پر ایک چیز بالکل عین وقت پر، نظام میں تو بالکل پرفیکٹ تھے، پختگی ہے ضبط اوقات، ایسا ہر چیز سسٹمیٹک نظام کے ساتھ چلانا، یہ حضرت کا انداز۔ اور پھر سنت کی احیاء کا لگن، ایک جذبہ، صرف سنن موقعہ نہیں بلکہ سنن عادیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتاً کوئی کام فرماتے تھے اس پر بھی اہتمام، کہ بھئی لباس کا اوڑھنا، قمیض کا اوڑھنا، پہننا، اتارنا، پاؤں کا اہتمام، مسجد میں کون سا رکھو، مسجد سے باہر نکلتے کون سا رکھو، دعاؤں کا اہتمام، یہ ایک ایک چیز پر حضرت والا ماشاء اللہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا۔ ان تین بزرگوں کی صحبت میں حضرت ایسے نہیں رہے ہماری طرح کے جمعے کے بیان میں آ گئے، ایسا نہیں، مجالس، پھر مجالس کے علاوہ ان بزرگوں کے ساتھ سفر کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب معمول، گویا کہ جس کو تربیت کہتے ہیں نا، اس تربیت سے گزرنا۔ اور تربیت سے گزرنا کیا، کہ ہمارے اندر کوئی اصلاح طلب بات ہے، وہ بزرگ ہماری اصلاح بھی فرما رہے دو طریقے سے، ایک طریقہ تو یہ ہے ساتھ رہے، شیخ نے دیکھی بھائی اس کام کو ٹھیک کرو، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اصلاحی خط لکھا کہ میرے اندر یہ یہ بیماری ہے، یہ میری ہے، اس ایسے تعلق کیا۔ پھر جو اللہ تعالی نے حضرت کو مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے علماء حضرت کے ہاتھ پر بیٹھ، حضرت کو اپنا مربی بنایا، ایک عالم حضرت سے فیضیاب ہوا، سیراب ہوا، پھر حضرت کے واعظ جو تھے، سبحان اللہ، واعظ ایسا ہوتا تھا کہ جس آپ حضرت کا واعظ کا جو وقت تھا، جس زمانے میں جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی، جمعے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، 11:15 بجے بیان شروع ہوتا تھا، صبح 8 بجے سے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور بیان کب شروع ہوتا تھا، حضرت 11:15 بجے آتے تھے اور 8 بجے سے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کہا رہے ہیں بھائی وہاں ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ کرتے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے، اور نگاہیں وہاں لگی ہوئی ایسے دیکھتے رہتے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے، اور آپ 10:30 بجے کے، 10:30 جائیں، 10:30 بجے کے بعد، 10 بجے کے بعد تو پہلی صف دو تین صفوں میں جگہ ہی نہیں ملتی تھی، یعنی آگے کی صفوں میں جو جگہ نہیں ملتی تھی، یہ ہے کہ مسجد میں کہیں کونے گھدرے میں جگہ مل جاتی تھی، لیکن جگہ نہیں ملتی تھی، اس لیے میں بھی 10 بجے جاتا تھا، بیان 11:15 بجے شروع ہوتا تھا اور میں 10 بجے جا کے بیٹھتا تھا، سب اس لیے کہ حضرت کے سامنے بیٹھو جا کے۔ الحمدللہ کہ ٹارگیٹ میں بیٹھے نا، یہاں مرید بھاگتا ہے کہ صاحب ہماری برائی پتہ نہ چلے، खामी पता ना चले। खामी पता चलेगी तो इस्लाह होगी, दुरुस्तगी हो जाएगी। मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाते हैं कि भाई देखो इसके अंदर क्या खराबी है, खुद लेके जाते ना कि साहब क्यों भाई, चलने में ठीक नहीं है, एसी काम ठीक नहीं कर रहा, मिसिंग कर रही है, मिसिंग है या मसिंग है, तो कुछ पता नहीं है ना, मिस हो रहा है या मस हो रहा है। मस माने टच होना, अब क्या चीज मस हो रहा है, कोई ऐसा है नफ्स और शैतान से कुछ मसिंग हो रही है। तो अब ये चीजें जो है, तो बहरहाल इससे फायदा होता है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत वाला से जो काम लिए, बहुत अजीब अजीब तरबियत के काम, हजरत के बड़े बड़े उलमा हजरत के से ताल्लुक वाले बड़े बड़े उलमा को देखा, हजरत के ऐसे से हजरत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत के वाज में मौजूद थे, तो हजरत सोफे पर जगह थी, हजरत ने फरमाया आप यहां बैठे, फरमाया नहीं मैं सामने बैठ के आपके पैरों में बैठ के सुनूंगा। ऐसा वाज खत्म हुआ, हजरत लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत के पैर दबाने लगे, तो हजरत ने फरमाया कि हजरत आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें। अल्लाह अकबर, ऐसे से हजरत पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े सब हजरत हजरत से। तो बहरहाल ये हजरत की कि उसके बाद जो हजरत कोई गोया कि किसी से अल्लाह काम लेते, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए चल पड़े, उसको पहले तरबियत की भट्टी से गुजारा जाता है। तरबियत की भट्टी से गुजारने के बाद फिर अल्लाह ताला, वो शायर कहते ना, उस शाक के पहले होश यहां, उस शाक के पहले होश यहां, ऐ दोस्त उड़ाए जाते हैं, उस शाक के पहले होश यहां, ऐ दोस्त उड़ाए जाते हैं, देने के लिए एजाज कोई फिर होश में लाए जाते हैं। हाँ, पहले तो होश उड़ाना मकसूद है, क्योंकि जाहिर बात है भाई, देखिए अब किसी आदमी को कोई फोड़ा निकल आया, बेहोश करते हैं कि नहीं करते, ऑपरेशन से पहले बेहोश क्या, होश में आ गया, अब कह रहे चलो दौड़ो। तो उसी तरह से गैरुल्लाह का, गैरुल्लाह का मवाद हमारे कल्ब से हमारे बातिन से निकालने के लिए पहले होश उड़ाते हैं। मोहब्बत, पहले जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत शेख होती है, उस मोहब्बत शेख के घोटे लगाए जाते हैं, उसके बाद वो मोहब्बत शेख मोहब्बत रसूल में तब्दील होती है, फिर और तरक्की करके वो अल्लाह ताला से मोहब्बत हुब फिल्लाह के अंदर और अल्लाह से मोहब्बत में तब्दील होती है, उसके लिए वो मोहब्बत के इंजेक्शन लगाए जाते हैं सारे, उसके बाद फिर अल्लाह ताला को मकसूद हो इस बंदे से काम लेना, फिर उसको एजाज देते हैं। और उस शख्स का मकाम यह होता है, ऐसे नहीं, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, बुलाकर फरमाते हैं कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुकर्रब मलाइका मुकर्रबीन मलाइका मुकर्रबीन फरिश्तों को फरमाते हैं कि देखो अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करते हैं और मैं भी मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर वो उनसे नीचे दर्जे के मलाइका, यहां तक के आसमाने दुनिया के मलाइका तक ये बात आती है और यही बात चलती है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत फरमाते हैं, फला फरिश्ते करते हैं, तुम भी करो। फिर आसमाने दुनिया, आसमान से वालों की सब फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, फिर उसकी मोहब्बत का नुजूल दुनिया के अंदर होता है। मेरे दोस्तों, पहले अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत को दुनिया के खवास के दिलों में डालते हैं। कौन लोग? जो के उलमा औलिया अल्लाह, उस जमाने के उलमा और औलिया अल्लाह के दिलों में अल्लाह ताला पहले मोहब्बत डालते हैं, फिर वो मोहब्बत आम होती चली जाती है। پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں. یکے از ہزارہ برائے سر انجام کار ثواب، یکے از ہزارہ شود انتخاب. اللہ تعالیٰ پھر اپنے دین کی خدمت کے لیے ہزاروں میں سے ایک کا انتخاب فرماتے ہیں. تو حضرت والا رحمہ اللہ کے جو مضامین میں سے جو خاص مضمون ہے جس کو میں نے عرض کیا، وہ ہے بد نظری کے سے متعلق حضرت کے ارشادات اور تربیتیں، تربیتی ارشادات، تربیتی ملفوظات، اور عشق بازی، حرام عشق بازی. میں نے عرض کیا تھا نا، ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، یونیورسٹی میں پڑھتا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ جناب اسلام میں لو میرج کی گنجائش ہے؟ حالانکہ سب کو معلوم ہے، پھر بھی ملاؤں کو چھیڑتے. وہ سب کو پتا ہے نا، کس کو نہیں پتا، لیکن پھر بھی چھیڑنا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان چھیڑنے والوں کے لیے بھی صحیح چڑھ عطا فرماتے. تو میں نے کہا بالکل گنجائش ہے. اب یہ سننا تھا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے، ان کو یہ مزہ آتا ہے کہ مولوی کہنے حرام ہے، چھڑنا ان کو ہوتا ہے مقصود. تو میں نے کہا ہاں بالکل گنجائش ہے. اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، لو بیفور میرج نہیں بلکہ لو آفٹر میرج. صحیح ہے نا جناب؟ اچھا پھر اب آپ دیکھیے، اچھا پھر آگے کہتا ہے کہ اصل میں مولانا صاحب بات یہ ہے، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، جس کا نام آپ نے انڈرسٹینڈنگ رکھا ہوا ہے، حقیقت میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بلکہ وہ انڈر سٹینڈنگ ہے. تو اتنی بڑی. تو اچھا پھر ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، یونیورسٹی پڑھنے والا، اس نے مجھ سے کہا آپ حضرات کی تقریروں سے تو پتا چلتا ہے کہ یونیورسٹی جانا ہی چھوڑ دیں اور پڑھائی بھی نہ کریں. میں نے کہا نہیں، آپ نے اس کا مطلب غلط اخذ کیا، اس سے آپ نے جو کنکلوژن نکالا وہ غلط نکالا. کہہ اچھا کیا کریں؟ میں نے کہا دیکھو ایسے کرو، یونیورسٹی جہاں پر کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم ہے، وہاں جاؤ ایسے جیسے بیت الخلا جاتے ہو. کہنے لگا تھوڑی وضاحت کر دو. میں نے کہا دیکھو بھائی، بیت الخلا کب جاتے ہو؟ جب آپ کو حاجت ہوتی ہے اور پریشر آتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتے ہو فارغ ہوتے ہی باہر آ جاتے ہو. تو میں نے کہا یونیورسٹی بھی ایسے ہی جاؤ، جب ضرورت ہو تب جاؤ، فارغ ہوتا ہی فوراً آ جاؤ. پیریڈ لینا ہے پیریڈ لو، اور اگر آپ نے پیریڈ کے ساتھ ساتھ ذرا کچھ کمبائن اسٹڈی کرنی ہے، تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم لیڈی کے ساتھ اسٹڈی کرو گے، تم لیڈی کے ساتھ اسٹڈی کرو گے تو تمہارا نفس، تمہارا جو نفس ہے وہ نفس ہوشیار ہو جائے گا. اور آپ کو پتا ہے جب میراتھن ریس ہوتی ہے تو کہتے ہیں ریڈی اسٹڈی اینڈ گو. تو فرمایا کہ جب تم ریڈی لیڈی کے ساتھ اسٹڈی کرو گے تو تمہارا نفس ریڈی ہو جائے گا، ٹانگ سے ٹانگ ملاؤ گے. کیا کمبائن اسٹڈی اس کا نام ہے کہ بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ٹانگ چپکا دے؟ کیا کریں جی، گلو گلو لگا ہوا تھا، یو ہو اسٹک لگائے دی. فرمایا تم یہ جو کمبائن اسٹڈی کرنے چاہتے ہو، اس اسٹڈی کے بجائے تم کتاب پڑھنے کے بجائے کتابی چہرے پڑھتے رہو گے. پھر کہو گے ساتھ میں کہ کتابی چہرہ تو آئی گیا، اب فیس بک پہ بھی آ جائیے. فیس بک کا ترجمہ کیا؟ ہاں بھائی، کتابی چہرہ. فیس مانے چہرہ، بک مانے کتاب. تو ہو گیا نا کتابی چہرہ ترجمہ. تو فیس بک بھی کہ کتابی چہرے سے پڑھتے پڑھتے اب کہا آپ فیس بک پہ بھی آ جائیے, ہماری آپ کی آئی ڈی. تو لہذا حضرت والا نے اس پر توجہ دلائی اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم بد نظری کر رہے ہو پہلے اس کی حقیقت کو سمجھو کہ اس کو حرام فرمایا اللہ نے, یہ حرام ہے بد نظری کرنا. اور بد نظری کرنا صرف عورتیں نہیں بلکہ ایسے لڑکے جو کم عمر ہیں جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے, شرعی اصطلاح میں ایسے لڑکوں کو امرد بولتے ہیں, ایسے لڑکوں سے بھی نظر کا بچانا ضروری ہے. سر سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھنا, ان سے تنہائی کرنا, یہ دونوں حرام ہیں. جس طرح بلکہ کا حکم ہو, علامہ شامی رحمتہ اللہ نے فرمایا حکم ہو کا حکم المرأتی, ان کا حکم مثل عورتوں کے ہیں. جس طرح سے عورتوں کو سر سے لے کر پاؤں تک نہیں دیکھ سکتے اور ان کے ساتھ تنہائی حرام ہے, اسی طرح سے لڑکوں کے ساتھ تنہائی حرام ہے. اور ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کیا. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت بالا خانے پر دوسری منزل پر حضرت تفسیر لکھ رہے تھے, اپنی تصنیفی کام میں مشغول تھے. مولانا شبیر علی صاحب نے مدرسے کے ایک لڑکے کو حضرت کی کمرے میں حضرت کے پاس بھیجا کہ جاؤ بڑے ابا, بڑے ابا کہتے تھے, جاؤ بڑے ابا کے پاس جاؤ اور یہ کام اس کام کے لیے. تو جیسے ہی وہ لڑکا گیا حضرت فوراً نیچے آ گئے اور ماں شبیر علی صاحب جو حضرت کے بھتیجے تھے ان سے فرمایا کہ مولوی شبیر علی, اشرف علی کی تنہائیوں میں لڑکوں کو مت بھیجا کرو. اور پھر حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی, آگے فرمایا کہ جو لوگ اشرف علی کو حکیم الامت اور مجدد الملت ہوتے ہیں میرے اس عمل سے وہ سبق حاصل کریں. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں جن کی اب تو سفید داڑھی ہے, مجھ سے عمر میں بڑے, ان کی اب سفید داڑھی ہوگی, سفید بال ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ 70 کے زمانے میں میں حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آیا. اب وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, وہ صاحب وہاں مدینہ منورہ میں انہوں نے یہ بات بتائی, مدینہ منورہ میں یہ بات بتائی کہتے ہیں 70 کے زمانے میں میں حضرت والا سے, کیونکہ حضرت والا ٹیکسلا آئے کرتے تھے, کہا میرے والد صاحب وغیرہ حضرت سے تعلق, تو میں کراچی آیا تو حضرت سے ملنے گیا. تو حضرت کی خدمت میں دو لوگ تھے, ایک حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکات و ملالیہ جو حضرت کے صاحبزادے ہیں, اور دوسرے حضرت کے خادم میر صاحب تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا, حضرت نے مجھے ایک طرف بٹھایا, سامنے یہ دونوں حضرات تھے. تو حضرت مولانا مظہر صاحب کسی کام سے اٹھے, تھوڑی دیر بعد میر صاحب کسی کام سے اٹھے, باہر جانے لگے تو حضرت بھی ان کے پیچھے اٹھے اور باہر نکل گئے. ہمارے ہاں تو کہنے لگے, میں اس بات سے اتنا حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہے. کہ ہمارے ہاں تو بڑی رواداری, اخلاقیات, ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر یہ دکھایا جاتا ہے کہ صحیح نہیں صاحب کوئی بات نہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. تو کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا, مجھے اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت باہر چلے گئے اور ان کے ذریعے سے پھر مجھ کو آواز دے کے باہر بلا لیا, جہاں سب بیٹھے تھے وہیں بیٹھے. کہا جب کچھ دن میں حضرت کے پاس رہا, حضرت کے بیانات سنے, حضرت کی مجلسوں میں بیٹھا, تب مجھے سمجھ میں آیا کہ حضرت والا نے اس مسئلے پر عمل کیا کہ اس وقت کہا میری داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی, میں کم عمر تھا, تو حضرت نے اس مسئلے پر عمل کیا کہ لڑکوں کے ساتھ تنہائی مت اختیار کرو. اللہ اکبر. اب بعضے لوگ اس پر اشکال کرتے, کہتے ہیں واہ صاحب یہ عجیب بات ہے, انسان کو مضبوط ہونا چاہیے, زمانے معاشرے سے مرعوب نہ ہو. ہاں بے شک ایسا مقام تو ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں کو ایسا مقام الحمدللہ حاصل بھی تھا, لیکن اس کے باوجود ان حضرات نے امت کی تربیت کے لیے یہ نہیں کیا. ورنہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے, تشریف فرماتے سردی کا زمانہ تھا, سامنے انگیٹھی جل رہی تھی, آگ جل رہی تھی. ارے بھائی دیکھو ان کو اٹھا دو یار, سو مت یار. انگیٹھی جل رہی تھی, حضرت کے پاس ان کا ایک خادم بیٹھا ہوا تھا, خادم خاص. ایک شخص آیا, اپنے بیٹا بھی اس کا ساتھ میں تھا جو کہ 8-10 سال کا کم عمر بچہ تھا. وہ بزرگ کے پاس آیا, سلام کیا, بیٹے نے سلام کیا تو اس بزرگ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. تو وہ جو خادم خاص صاحب تھے ان کی شفقت نے بھی جوش مارا, انہوں نے بھی اس لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا. اب دیکھو ان اللہ والوں کی تربیت کا انداز دیکھو, انگیٹھی تھی سامنے, ان بزرگ نے اپنا پاؤں پھیلایا اور آگ پر اپنا پاؤں رکھ دیا. اب وہ بچہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کا والد بھی دیکھ رہا ہے, وہ خادم بھی دیکھ رہا ہے. اب حضرت نے اس خادم سے فرمایا, رکھو اپنا پاؤں اس میں. اس نے ہاتھ جوڑے, حضرت یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. فرمایا جس دن تمہیں یہ مقام حاصل ہو جائے کہ تم آگ میں پاؤں رکھو, تمہارا پاؤں نہ جلے, اس دن تمہیں حق حاصل ہوگا کہ کسی امرد لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرو. تم شیخ کی نقل کرتے ہو؟ تو ان اللہ والے جو ایسے ایسے اللہ والے جن کو یہ مقام حاصل بھی تھا, لیکن میرے دوستو تربیت بھی تو کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خود اللہ تعالی نے کیوں ایسے تکلیفوں سے, غموں سے, مجاہدہ سے گزارا کہ آپ کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی, غزوات میں شریک ہوئے, جہاد میں شریک ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, خون نکلا, طائف کے بازاروں میں تکلیف سے گزرے, جس نبی کے لیے اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائی, اس عالم کو بنایا, جس نبی کا درجہ یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں, سمجھنے کی بات ہے, یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اس کو فرمایا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر, جسم اقدس, بدن مبارک سے لگا ہوا ہے روزہ مبارک میں, زمین کا وہ ٹکڑا کعبہ شریف سے افضل ہے, عرش اعظم سے افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا. زمین کا وہ ٹکڑا بھی افضل ہے. آپ سوچیں کعبہ شریف اور عرش اعظم, کیونکہ سب مخلوقات ہیں, تو سوچو زمین کا وہ ٹکڑا افضل ہے تو خود شان اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگی. سبحان اللہ. لیکن کیوں یہ گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, خون بہا, تکلیفیں آئیں, آپ سوتے بھی تھے, استنجا بھی فرماتے تھے, آپ کو بھوک بھی لگتی تھی, آپ نے اپنے شکم مبارک پر پتھر بھی باندھے, پسینہ بھی آتا تھا آپ کو, یہ سب کیوں ہوا؟ یہ امت کی تربیت کے لیے تھا. لیکن ساتھ میں یہ بھی بات سمجھ لینا ضروری ہے, اگر یہ سب احوال آپ پر گزرتے تھے تو اس کا مطلب نہیں ہے ہمارا نبی برابر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب جو ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم اور برابر ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اس کی مثال سمجھیے, ہم جہاں پر استنجا کرتے ہیں پھر وہاں پر ایئر فریشنر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خوشبو چھڑکو, کیونکہ رات بریانی کھائی تھی, اتنی لذیذ زعفرانی بریانی, اور صبح زعفران کیسا نکل رہا ہے, بدبو ہے، خوشبو چھڑک رہے ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ استنجا فرماتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی. ہمارا پسینہ ایسا ہے، ہم نہاتے ہیں اس کے بعد لوشن لگاتے ہیں، پھر پرفیوم چھڑکتے ہیں، اس کے باوجود ایسی بدبو آتی ہے، پھر نہانا پڑتا ہے، قریب کوئی آ نہیں سکتا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسینہ آتا تھا، اس پسینے کی خوشبو ایسی تھی جس جگہ سے آپ گزرتے تھے وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. ہم سوتے ہیں، ہمیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم صبح اٹھو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دو. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بھی یہ بات فرمائی کہ معلوم نہیں تمہارا ہاتھ کہاں گیا کہاں نہیں گیا. دیکھو نا عجیب ہوتا ہے. اب میں اس کی شرح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا بھائی کہ کہاں کا گھوم رہا ہوتا ہے ہاتھ، یہ ہوتا ہے. اس لیے حکم ہوا، سنت یہ سکھائی گئی کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے تم اپنے ہاتھوں کو دھو. سبحان اللہ. سوتے میں سو کر اٹھے، کتنا ہی وضو کر کے سوئے لیکن سو گئے، سو کر اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نرالی شان تھی کہ سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. سبحان اللہ. آپ دور کی چیز کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے قریب کی چیز کو، آپ رات کے اندھیرے میں ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں، آپ پیچھے کی چیز کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے آگے کی چیز کو. اب آپ مجھے بتائیے، آپ پر بشری حوائج گزرے، بشری حاجتیں اور بشری چیزیں آپ پر آئیں، لیکن میرے پیارے دوستو اس بشری حاجت کے باوجود، بشریت کے باوجود کہ آپ بشر ہیں، لیکن اس بشر کے اور اس نورانی مقام پر ہے، بشر کے اس نورانی مقام پر ہے جس کو ہم حاشیہ خیال میں بھی لا نہیں سکتے، رسائی نہیں ہے ہماری. اب بشر اور نور کا امتداد سمجھ میں آ گیا نا، جھگڑا بھی ختم، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے کہ باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مقام بھی دیتا ہے لیکن خود اس لیے عمل نہیں کرتے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو مریدین بھی وہی کریں گے، شاگرد بھی وہی کریں گے. کہ جی حضرت نے کیا ہے. اب میرے شیخ رحمت اللہ، حضرت مولانا یوسف لدھیانی رحمت اللہ علیہ کا عالم تھا، جس کی داڑھی نہیں ہوتی تو اس کو حضرت بیعت ہی نہیں کرتے تھے، اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اس کو بیعت بھی فرما لیتے تھے. اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی اس کو فرماتے تھے داڑھی رکھو، ڈانٹ کے فرماتے تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا مشرف دور کیسا تھا، حاکمانہ، تحکمانہ، جابرانہ، اور اس زمانے کے وزیروں کا کیا حال تھا. اسی زمانے میں ایک صاحب جو حضرت سے تعلق ہے، اس زمانے کا ایک وزیر حضرت کا دوست تھا، حضرت والا سندھ بلوچ سوسائٹی میں خانقاہ میں تشریف فرماتے ہیں، یہ فقیر بھی حاضر تھا. وہ صاحب وزیر صاحب آئے کرتا شلوار میں، حضرت اندر کمرے میں تشریف فرماتے، میں وہاں کھڑا ہوا تھا. وہ آئے حضرت سے ملانے کے لیے کہ حضرت اجازت ہو تو میرا ایک دوست ہے میں لے آؤں. حضرت فرمایا لے آؤ بھائی. اب جب وہ صاحب آئے، مونچھیں بڑی، داڑھی غائب، شلوار ٹخنوں سے نیچے. اب وزیر، اگر ہمارے وزیر تو بہت بڑی بات ہے، کونسلر آ جائے تو میں اپنی جگہ چھوڑ کے اس کو بٹھاؤں گا، یہ تو ہمارا حال ہے نا. اور حضرت والا اپنی جگہ تشریف فرما، سلام کیا، سلام کا جواب دیا. اب حضرت کا انداز اوپر سے نیچے تک یوں دیکھا، اور وہ وزیر بھی مذہبی امور کے تھے، تو یہ بھی تعارف کرایا. حضرت نے فرمایا وزارت مذہبی امور ہے آپ کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت رکھتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، نبی کے مخالفوں کی شکل بناتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا وحف الشوارب، داڑیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ. تم نبی کے طریقے کے خلاف کام کرتے ہو. اور فرمایا تمہاری شلوار دیکھو تخنے سے نیچے ہے. پھر تربیت دیکھو، فرمایا فرمایا کہ دیکھو چلو داڑھی رکھنے کا ارادہ کرو، چلو داڑھی تو ابھی نہیں رکھ سکتے تم، لیکن شلوار فوراً اوپر کرو. اب وہ وزیر جلدی سے شلوار اوپر کی، فرمایا دیکھو ہاں اب بندے بنے. اب آپ مجھے بتائیے ہے حوصلہ؟ ہم تو وزیر صاحب آ جائے کہیں گے کہ صاحب یہ بنوا دو وہ بنوا دو، یہ کر دو وہ کر دو، ٹی اے این ڈی اے، کیا حال ہوگا. لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے دوستو اب آپ مجھے بتائیے، حضرت کے پاس فوجی آتے تھے، کرنل، بریگیڈیئر اور اس سے بھی اوپر کے رینک کے لوگ. ایک فوجی آیا، اس کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی. اس زمانے میں حضرت پر ایک حال طاری تھا، جس کی مونچھیں بڑی ہوتی تھی ایک خادم تیار تھا، اس کے بعد مشین تیار، مونچھیں کاٹ دو. خود سامنے کی بات بتا رہا ہوں، سندھ سے ایک وڈیرا آیا، وڈیروں کا حال آپ کو پتا ہے، بڑی بڑی مونچھیں اور ان کے چلنے کا انداز کلف والا لٹھا. اور جب کلف والا، چلو کرتا تو سمجھ میں آتا ہے، اگر شلوار بھی کلف والی ہو جائے نا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چال کیسی ہوتی ہوگی. ادھر وہ وڈیرا آیا، حضرت نے دیکھا، خادم کو بولا مونچھیں کاٹو ان کی، اور خادم بھی ماشاءاللہ ایسا ٹرینڈ، مشین اٹھائی ایک مارا اور غائب. اور پھر اس کے بعد اتنا استاد تھا وہ، مشین دیتا تھا کہا باقی آپ خود کاٹ لیجئے. اب وہ وڈیرا کہہ رہا ہے کہ حضرت 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 فوجی آیا، مونچھیں بڑی، حضرت نے اس کی مونچھیں منڈوا دی. بریگیڈیئر ساتھ میں تھا، جیسے ہی تماشا ہوا وہ ذرا حضرت سے اس طرف تھا، وہ فوراً باہر نکل گیا کہ حضرت کیا کریں گے. اب آپ تصور کریں، خوف نہیں لیکن ایک بات سمجھنے کی بھی ہے، میں حضرت کا، کوئی حضرت کا خلیفہ ہو، مرید ہو، شاگرد ہو، کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ دیکھو بزرگوں پر ایک حال ہوتا ہے، بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے. اب وہ فوجی بھی ہے، بجائے اس کے، اب دیکھو آپ فوجی کے ساتھ تھانے، فوجی تو بہت دور، کسی ایک سپاہی کو کچھ کہہ دے آپ کو اٹھا کے لے جائے گا، رات کے 3 بجے آئے گا، پھر شلوار اتار کے الٹا لٹکا کے جب سکائی کرے گا نا، کر سکتے ہیں آپ برداشت؟ لیکن ان حضرات کا، بڑے بڑے مالدار، جاگیردار، وڈیرے، افسران، یہ حال ہوتا تھا کہ حضرت معاف فرما دیں، دعا فرما دیں. کہتے تھے اس حرکت کی، اس عمل کے باوجود وہ حضرت سے کہتے تھے حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں. اس نے جب یہ بات کہی حضرت رونے لگے، اس کی عاجزی پر رونے لگے، باوجود اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس کے باوجود وہ حضرت سے کہہ رہا ہے حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیں. کوئی مقام ہے اس کے دل میں، عظمت ہے اس کے دل میں، حضرت کا رتبہ ہے کہ سمجھ گئے کہ یہ وہ شخص اس وقت اس مقام پر ہے کہ اس کو ہم چھیڑ نہیں سکتے، اور کہہ رہے حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیں. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر ہاتھ اٹھا دیے. حضرت کا ایک اور فالش کا زمانہ، ایک ہاتھ میں فالش تھا، حضرت نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے لیے دعا کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری، اور وہ شخص باہر نکل رہا ہے. حال یہ ہے اس کے دل میں عقیدت ہے میرے دوستوں، سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے، ایک بزرگ کا واقعہ ہے یاد آیا. وہ بزرگ رستے سے گزر کے مسجد جاتے تھے، تو محلے کے جو لوگ ان کے مخالفین تھے، حاسدین تھے، شرارت، انہوں نے شرارت کا ایک پلان بنایا. شرارت کا پلان یہ بنایا کہ حضرت کی جو نماز کا وقت تھا، جو رستہ تھا، وہاں پر شامیانہ لگایا اور وہاں پر جناب کلچرل پروگرام، ثقافتی پروگرام، آج کل کہتے نا ناچ گانے کا نام کیا رکھا جی، کلچرل پروگرام ہے، ثقافتی پروگرام ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، ناچ گانا یہ ہماری ثقافت ہے، سبحان اللہ. خیرت کا نام جنو اور جنو کا نام خیرت رکھ دیا، یہ ہماری ثقافت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ پروگرام رکھا اور ایک فائشہ عورت کو بلایا، ناچنے والی کو، جس کو اس زمانے میں کہتے ہیں ماڈل گرل، اسٹار، شو بز اسٹار. اب وہ بزرگ نماز کے لیے گئے، اب جب وہ یہ تماشا دیکھا، بڑے کوڑے، بہت دل میں کوڑن ہوئی، لیکن اس کو برداشت کرتے ہوئے نماز پڑھنے چلے گئے. اب جب نماز پڑھ کے واپس آئے, نماز میں بھی وہ ظالم وہی ناچ گانا مچایا ہوا اور ناچ گانا چل رہا ہے. اب جب واپس آئے تو دل کڑا برداشت نہیں ہوا, گئے اندر گھس گئے اور سیدھا اس عورت کے سر پر گئے, جوتی اتار کے اس کی کھوپڑی پر جوتیاں برسانا شروع کر دی. اور اس عورت کا حال یہ ہے, وہ فاحشہ عورت جس کو عرف عام میں اس زمانے میں رنڈی بولتے تھے, وہ فاحشہ عورت کا حال یہ ہے کہ حضرت اس کی سر پر جوتے برسا رہے اور وہ اپنا سر جھکا رہی ہے. جب حضرت کا غبار اترا واپس آ گئے. اب یار لوگ بیٹھے, کیا یہی تو ہم چاہتے تھے کچھ تماشا بنے, کوئی ہمیں فوٹیج مل جائے, فوٹیج کلپ مل جائے یوٹیوب پہ ڈالنے کے لیے. اب جناب اس عورت کو بھڑکایا, کہا کوئی گھبرا نہیں کمیٹی بنا دیتے ہم, اب چلو عدالت چلتے ہیں, انگریز کا زمانہ, چلو عدالت چلتے ہیں, اس ملا کو سبق سکھاتے ہیں. اب اس کی داڑھی عدالتوں میں گھسیٹی جائے گی اور جیل پہنچاتے ہیں اس کو کہ کیسے کیا اس نے, انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا, ہیومن رائٹس, سارے ہیومن رائٹس والے اکٹھے ہو گئے, اب سب اس کو کہہ رہے ہیں چلو اب عدالت کرتے ہیں, سارا خرچہ ہم ادا کریں گے, گھبراؤ مت, امریکہ سے, برطانیہ سے, جرمنی سے, بھارت سے, اسرائیل سے, سب جگہ سے فنڈنگ ہوگی, سارے انسانی حقوق والے جمع ہوں گے. آہ, میرے شیخ رحمت اللہ نے واقعہ سنایا, فرماتے ہیں اس عورت کو دیکھو, وہ کہتی ہے کہ میں ہرگز اس شخص کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کروں گے. اس نے کہا سارا پیسہ ہم لگائیں گے, سب کچھ ہم خرچ کریں گے, تیری مدد کریں گے, بڑا بڑا کام ہوگا, گھبرا مت, بہترین ایف آئی آر بھی کٹواتے ہیں. اس نے کہا پھر بھی میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ اس شخص کا حوصلہ دیکھو, یہ اکیلا تھا, اس کے قلب کی ایمانی قوت ایسی تھی کہ اس نے بھرے مجمع میں میرے سر پر جھوتیاں ماری ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص اکیلا تو ہے لیکن اللہ اس کے ساتھ ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں اس زمانے کی فاحشہ عورت کو اتنی سمجھ تھی کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ اللہ ہے. اس نے کہا نہیں, میں ہرگز نہیں کروں گی, بلکہ وہ کہنے لگی کہ اس شخص کے جوتے نے تو میرا یہ حال کر دیا کہ میرے دل سے وہ غلاظت اور گندگی دھل گئی اور میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتی ہوں. میرے پورے دوستو آپ یہ بتائیے کہ جس شخص کے ایمان کا, توکل کا, یقین کا, رضا بالقضاء کا, اخلاص کا ایسا اونچا مقام ہو, میں اور آپ اس کی نقل کر سکتے؟ میں نقل کروں گا؟ واقعہ سنانے کے باوجود میرا منہ یہ کہ میں اس کی نقل کروں؟ اس لیے کہا یہ بزرگوں کے جو احوال ہوتے نا, ان کی نقل ایسے نہیں کی جاتی. پہلے وہ حالت طاری کرو, وہ کیفیت طاری کرو, وہ حال بناؤ, تعلق معاللہ کی وہ دولت حاصل کرو. وہ بھی بزرگ تھے. میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھی یہ چیز دے دیتے ہیں. کہا کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا, آپ مسجد میں ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, مسجد میں بیٹھے مسجد کی چٹائیاں توڑتے ہیں, کیا سوکھی روٹی کھاتے ہیں؟ ارے آپ کی اولادیں ہیں, خاندان ہے, کچھ پیسہ جمع کریں, کچھ ڈالر بنائیں, کچھ مال جمع کریں, کوئی مکان بنائیں, کچھ سونا جمع کریں. تو وہ بزرگ ایسے سر جھکائے بیٹھے تھے, نگاہ اٹھائی, جب نگاہ اٹھائی تو ستون پر نگاہ پڑی, پلٹ کے دیکھا تو لوگوں نے تو ستون سونے کا بن چکا تھا. اب سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئے, ششدر ہو گئے کہ یہ کیا. تو بزرگ کیا فرما رہے ہیں, فقیر کے لیے اللہ کا نام کافی ہے. اس کا مطلب اللہ کا نام اتنی بڑی چیز ہے میرے دوستو, اللہ اللہ کرنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے سامنے یہ سب چیزیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. تو بہرحال میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا, ان مقام کے باوجود لڑکوں سے احتیاط کی, تنہائی میں نہیں آنے دیا. اپنے بیان میں حضرت کسی کو سامنے نہیں بیٹھنے دیتے تھے, نظر کی حفاظت کی. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرمائے اپنی نظر کی حفاظت کریں. پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں, میرے شیخ نے دوسری بات فرمائی, فرمایا دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اس کا فرماتے ہیں حضرت ایک بزرگ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. تو حضرت فرماتے ہیں یہ عجیب بات فرمائے, فرمایا دیکھو لفظ خیانت بتاتا ہے, خائنۃ الاعین آنکھوں کی خیانت, فرمایا لفظ خیانت بتاتا ہے کہ ہم آنکھوں کے مالک نہیں ہیں, یہ آنکھیں ہمارے پاس امانت ہے, اور امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ مالک جیسے کہے ویسے خرچ کرنا ہوتا ہے. لہذا جب آنکھوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ہمیں حکم دے دیا کہ اس سے تم کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو, عورتوں سے نظر بچاؤ, اور اسی طرح سے تصاویر کو مت دیکھو, چاہے وہ سائن بورڈ پر ہو, چاہے رسالے میں ہو, اور چاہے انٹرنیٹ اور ٹی وی, ان سب کو دیکھنا حرام ہے میرے دوستوں. اور میرے شیخ نے فرمایا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ان سجی سوری حسین عورتوں کو دیکھتا ہے تو انسان ایک بہت بڑی ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے کہ کسی کی اگر بیوی حسین بھی ہو تو وہ حسین بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی. اب رہی بات, بعضے کہتے ہیں کہ صاحب ہماری بیوی تو دیکھو میلی کچیلی رہتی ہے, تو بھائی ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنی بیوی کو سجا سوار کے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے, 15 ماسیاں گھر میں رکھو, کام والیاں ماسیاں گھر میں رکھو, نوکر چاکر رکھو, اور بیوی کو کہو کہ تو ہر وقت روزانہ نیا جوڑا پہن, اس کو روزانہ ایک نیا جوڑا لا کے دو, دبئی سے میک اپ کی کٹ منگوا کے دو, کہا تو ہر وقت نوک پلک اپنی ٹھیک کر کے رکھ, اور خبردار اگر میں تجھ سے چائے بھی مانگوں تو چائے بھی لا کے مت دینا, میرے لیے روٹی بھی نہ پکانا اور میرے لیے کھانا بھی نہ بنانا, بس میرا یہ حال ہوگا تو میرے سامنے بیٹھی رہے اور میں تجھے کہوں گا آ بیٹھ میرے پاس, تجھے دیکھتا رہوں, نہ تو کچھ کہے نہ میں کچھ کہوں. یاد رکھنا ان تمام باتوں کے باوجود ہو مشرقی آپ, تھوڑے دن بعد شکایت کرو گے جس گرل فرینڈ کو پٹایا کہ ڈارلنگ میں تو تمہیں بالکل جو ہے دلہن بنا کے رکھوں گا, تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, اور تمہارے کیا کیا چاہیے, اور حال بیچارے کا یہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے پیچھے کی جیب سے تو والٹ نکلتا ہے, پہلے بڑی مشکل سے اس لیے کہا کہ صاحب نے جینز بڑی ٹائٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے, اوپر سے بٹوا اتنا موٹا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, وہ جو والٹ ہوتا ہے اتنا موٹا, اتنا بھرا ہوا, اور پتلون ٹائٹ ہوتی ہے, تو بےچارے کو بڑی گھس گھس کے تو وہاں سے والٹ نکالنا پڑتا ہے, اور جب والٹ نکالتا ہے تو بڑی مشکل سے اس میں ٹھنڈی بھی نہیں ملتی ہے. غلط بول رہا ہوں, جیب میں ہے نہیں. وہ کسی نے ایک عجیب بات سنائی نا کہ عاشق کو جوش آیا اور اس نے اپنی معشوقہ سے کہا, اب مکالمہ سنیے, میں نے کہا دل ربا, اس نے کہا اچھا آج یہ تو مجھ پر فدا ہے, اس نے فوراً کہا میں نے کہا دل ربا, اس نے کہا بیلنس بھجوا. اب یہ عاشق کا وہی حال تھا وہ موٹے بٹوے والا, اس نے کہا اب کیا, میں نے کہا پیسے نہیں, اس نے کہا کیسے نہیں, موسم عشق لڑاتا, اگر سب وے کا برگر کھلانے کے تیرے پاس پیسے نہیں ہے تو کاہے کو عشق بازی ہے, بیلنس ڈلوانے کے پیسے نہیں کاہے کو عشق بازی ہے. اس بیچارے نے بھی کہا, اب وہ کیا کہتا ہے, میں نے کہا مہنگائی ہے, اس نے کہا جا ایسے تو میرا بھائی ہے. خبردار اب مس کال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے تجھے. تو میرے پیارے دوستوں یہ جو گناہ ایسا ہے, یہ گناہ ایسا ہے کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرما بدنظری کے گناہ کی بات ہو رہی ہے عورتوں کو دیکھنا. اب آپ دیکھیے ایک بات ہے, دیکھو بات معاف کیجیے گا کہ بعض چیزیں ہے ذرا کہتے شرمناک بےہدا, لیکن آپ اس کو اصلاح کی نیت سے سنیے, اگرچہ ہنسی بھی آئے ہنس لیجیے کوئی عرض نہیں, لیکن اصلاح کی نیت سے سنیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی. ننگی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے, عمر بھی گزر جاتی ہے, کیا کہیں بس، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کے سے زیادہ بڈھوں کی حفاظت فرمائے. یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، ٹچ فون چلانا نہیں آتا لیکن ہاتھ ہلتے ہلتے بھی کہیں نہ کہیں ٹچ مار دیتے ہیں. اب انٹرنیٹ کی سہولت آسان ہو گئی، انگلی مارو کہیں کہ کہیں دنیا کہاں سے کہاں چلتی چلی جاتی. اللہ حفاظت فرمائے. اور ہر آدمی حال سمجھتا ہے معاشرے کا کیا حال ہو رہا ہے. ایک بات ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، بہت ہی دل فریب منظر ہے، عشق بازی کی انتہا ہے. ایک بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھنے والے کو کیا فائدہ ہے؟ بھائی ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، مزے وہ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، مزے وہ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے؟ مجھے کچھ ملا؟ حضرت یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جس چیز سے نہ تمہیں دین مل رہا ہے نہ دنیا مل رہی ہے، بلکہ الٹا پریشانی مل رہی ہے، دل برباد ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ہائے کیا کر لوں، شہوت بھڑکتی ہے، تو اس شہوت کے کو نکالنے کے لیے کیسے کیسے بے شرمی کے بے حیائی کے طریقے ایجاد کرتا ہے، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے، چاہے کسی چھوٹے بچے یا بچی کے ساتھ شرمناک حرکت کرے، کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے. مجھے آپ بتائیے، ایسا کوئی کام کرنے والا معاشرے میں کوئی عزت ہے؟ بلکہ ایسا شخص، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا شخص خود اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے. اور اس شرمناک حرکت کرنے کے بعد اگرچہ غسل بھی کر لے لیکن شرم کے مارے مسجد میں نہیں آتا، دنیا سے آنکھیں نہیں ملاتا، منہ چراتا ہے، آنکھیں چراتا ہے، شرم کے مارے اللہ کا نام نہیں لیتا، مسجد میں نہیں آتا. فرماتے ہیں ایسی کمینی اور بے شرم حرکت کر کے کیوں اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں ذلیل کرتے ہو؟ تمہیں نہیں سمجھ میں آتا، مخلوق کے سامنے اسے سمجھ میں نہیں آتی، اپنی نگاہوں میں ذلیل کیوں ہوتے ہو؟ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے. دیکھیں فرمایا ایسا کام مت کرو، نظر بچا لو. اب رہی بات نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، سارا مسئلہ یہاں آتا ہے. میرے شیخ ایک بات فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا دیکھو نظر بچانے سے تمہارے دل کو تکلیف ہوگی لیکن اس کے بدلے میں جو انعام اللہ نے رکھا ہے وہ بڑا عظیم الشان ہے. اور وہ انعام کیا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ کی ذات خود ملتی ہے. ایسے ہی شخص کے دل کو، دل ٹوٹا، ایسے ہی شخص کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کا مرکز بناتے ہیں، اس ٹوٹے ہوئے دل کو بناتے ہیں، سبحان اللہ. اور اس کی عزت آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی فلمیں دیکھ رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ اس کی داڑھی بھی ہو، پگڑی بھی سر پہ اوڑی بھی ہو، شلوار بھی گھٹنوں تک چڑھائی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، اور وہ بدنظری کر رہا ہو، آپ اس سے کہیں گے حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا؟ بولیں گے؟ کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے اور پجامے کا ناڑا باندھتے ہوئے کہے وہ لڑکا کہ حضرت اب دعاؤں میں بھی یاد رکھنا، یہ کام تو آپ نے کیا، اب یہ بھی یاد کہ دعاؤں میں بھی یاد رکھنا؟ وہ کہے گا حضرت صوفی، کیسے کیسے القابات سے یاد کرے گا، کیسی موٹی موٹی گالیاں دے گا. اور فرما اسی کے برعکس آپ ایک شخص کو دیکھیں، عورتیں سامنے سے گزر رہی ہیں اور وہ شخص اپنی نگاہ نیچی کر لے آپ، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا اس کو کہ ایک عورتیں گزر رہی ہیں، ایسے مواقع آئے کہ وہ بدنظری کر سکتا ہے، لیکن اس شخص نے اپنی نیچی کر لی منہ، یا منہ موڑ لیا، یا منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا، یا اپنی نگاہ ایسے نیچی کر کے کھڑا ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے، اس شخص کے لیے، اس شخص کی عزت اور اس کا مقام آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ پتا چلا، میرے شیخ فرماتے ہیں نظر بچانے سے عزت ملتی ہے، یہ عزت والا مقام ہے. ایسے ہی شخص سے آپ کہیں گے کہ یار دیکھو ولی اللہ میں نے آج دیکھا، یہ ہے ولی اللہ جو نظر بچانے والا ہے، دوسروں کی ماں بہن بہو بیٹی اور دوسروں کے لڑکوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بزرگوں نے صاف صاف یہ بات فرمائی ہے، اگر تم اپنی ماں بیٹی بیوی کو ذلیل، اپنی اولادوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہو تو کسی کی ماں بیٹی بہو کو ذلیل کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی ذلیل ہوں گی. اور اگر تم نے کسی کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی، تم نے کسی کے بیٹے کی عزت کی حفاظت کی، کسی کی ماں بیوی کی عزت کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ماں بیوی اولاد کی عزت کی حفاظت خود فرمائے گا. اور اس پر بے شمار واقعات ہیں جو کتابوں میں بھی ہیں، سنتے حالات میں بھی آتے ہیں، ایسے اللہ حفاظت کرتے کہ اللہ اکبر حیران ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کی عزت کی حفاظت غنڈوں کے ذریعے سے کروائی، بدماشوں کے ذریعے سے کروائی. ایسے ایسے حالات ہوئے، عجیب عجیب حالات. اس لیے فرمایا نظر بچاؤ مولا کو اپنے دل میں پاؤ. یہ حضرت کا جملہ ہے، نظر بچاؤ مولا کو اپنے دل میں پاؤ. اور فرمایا پھر اس کے بعد اس دل میں، جب ایسے درد بھرے دل رکھنے کے بعد، حضرت کا شعر ہے، داغِ حسرت سے دل سجائیں تب کہیں جا کے ان کو پائیں. آج ہمارا حال ہے، عبادت ہے، تقریر ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تہجد ہے، تبلیغ ہے، بڑے بڑے درس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ نظر کی حفاظت کا مسئلہ فیل ہے ہم سب اس میں. اسی وجہ سے آج ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ قرب نہیں ہے، ہمارے بیان میں اثر نہیں ہے میرے دوستو. کیوں؟ زبان سے بیان ہے، دل سے نہیں ہے. اس لیے وہ چیز ہے ہی نہیں کہ کہے کہ صاحب بیان سے فائدہ ہوا، کہ دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جوش مارنے لگی، اور اس گناہ کے بارے میں بچنے کا کے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی، یہ بات پیدا ہو. کیوں؟ جب میں خود عمل نہیں کرتا تو میرے پیارے دوستو، میرے سننے والے، میرے شاگرد اور مریدوں کو کیسے فائدہ پہنچے گا؟ اس لیے عمل یہ بہت بڑی چیز ہے، حفاظت کریں، سکون ملے. میرے شیخ فرمایا دیکھو جب تم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، تھوڑا سا غم آیا، ہلکا سا غم، اس کے بعد وہ غم بھی چلا گیا، کیا شکل یاد آئے گی؟ جب کسی کی نوک پلک ہی نہیں دیکھی تو کیا یاد آئے گا؟ حسن ہی نہیں دیکھا تو کیا یاد کرے گا؟ اللہ اکبر. فرمایا تھوڑی دیر غم ہوگا، لیکن اس غم کے بدلے میں اللہ کے جب خرق بھی خوشی ملے گی، سبحان اللہ. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرد صورت بغض دی اے دوستا. اے دوستو، اگر یہ تم صورت پرستی سے باز آ جاؤ، یعنی ان حسینوں کو نہ دیکھو، ان پھول جیسی شکلوں کو نہ دیکھو، ان گلوں کو نہ دیکھو، انعام کیا ملے گا؟ گل ستانس گل ستانس گل ستان، اللہ تعالیٰ کے قرب کے گلستان تم کو ملیں گے، باغ کے باغ تمہیں ملیں گے. اور یاد رکھیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ہے شرعی پردہ. شرعی پردہ کہتے ہیں کہ مرد اپنے بھائی کی بیوی سے پردہ کرے، اپنی بیوی کی بہن سے پردہ کرے، اپنی چچی مومانی سے پردہ کرے، چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، پھوپی زاد بہنوں سے پردہ کرے، یہ شرعی پردہ کہلاتا ہے. اور جیسے بیان میں آنکھیں بند کرتا ہے، ویسے ہی حسینوں کے سامنے بھی آنکھیں بند کریں. لیکن خبردار، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آنکھیں بند نہیں کرنا کہ پتہ چلا وہ سڑک پار کر رہی ہے، جا کے اسی پہ چڑھ گئے، اب جوتے پڑے، بھائی کیا ہوا؟ کہ وہ مولوی صاحب نے بتایا تھا جب حسین نظر آئے نا آنکھیں بند کر لو. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں اس وقت اپنی نگاہوں کے زاویے کو، ریز کو، شعاؤں کو محدود کر لو، بڑھنے نہ دو. پتہ یہ چلے ایک عورت ہے، لیکن کیا ہے، کیسی ہے، قد کاٹ ایسا ہے، کس کمپنی کا ڈریس پہنا ہوا ہے، کون سے برانڈ کا پہنا ہوا ہے، کیا ناک ہے، کیا نقشہ ہے، کیا عمر ہے، کچھ پتا نہ ہو تمہیں. ہاں یہ پتا چلے ایک عورت ہے بس، جس کو دیکھنے سے اللہ نے مجھے منع کیا. اسی طرح عورتوں کے لیے مسئلہ ہے کہ پیر کو نہیں دیکھ سکتی، استاد کو نہیں، شوہر کے بھائی سے پردہ ہے، بہن کے شوہر سے پردہ ہے، خالو سے، پھپا سے پردہ ہے، اسی طرح چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، پھپی زاد، بھائیوں سے پردہ ہے، جس کو نامحرم بولتے ہیں. لیکن میرے پیارے دوستو، آج آپ لوگوں کا حال دیکھیں، تہجد ہے، حج عمرہ ہے، تبلیغ ہے، خانقاہیں ہیں، سب کام چل رہا ہے، لیکن پردے کا اہتمام نہیں ہے. جب دین کا اتنا بڑا حکم کو ہم توڑیں گے، اس حرام کام میں ہم مبتلا ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر ایسے حکمران کیا، اس سے بھی برے حکمران آ جائے، اس سے بھی زیادہ ہمیں جوتے پڑے، اس سے بھی زیادہ ہمارے بربادی ہو. پونے دو ارب کے قریب مسلمان عالم میں ہو، اور سارے آپ مسلمان ذلیل و خوار ہوں، تو کیا تعجب ہے؟ اب رہی بات اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک کام تو یہ کیجئے، تھوڑی سی ذرا مجاہدہ برداشت کریں، لڑیں لڑیں، یہ لڑنے کے لیے ہے جگہ. وہ کس سے لڑیں؟ اپنے دل سے لڑیں. کبھی وہ دبا لے نہ کبھی تو دبا لے، نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یہ کشتی لڑے، اور اس کشتی کے لڑنے کے داؤ پیچ اللہ والوں سے سیکھے، یعنی نظر کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھے. عرض کرے، بتائے، جی میں بد نظری کرتا ہوں، میرے اندر یہ مرض ہے، یہ عادت ہے. کچھ ذکر اللہ سیکھے ان سے، ذکر سے قلب کو قوت ملتی ہے، روحانیت میں طاقت آتی ہے، وہ ذکر کام آتا ہے. نظر کی حفاظت کے موقع پر وہ انسان اس قوت کو استعمال کرتا ہے، اور پھر اللہ والوں کے ساتھ رہے، اس سے تربیت ہوتی ہے، خاص قوت ملتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. اور آخری کام یہ کرے، اللہ سے روئے، گڑ گڑائے. اگر ہمارے اندر یہ مرض ہے کہ جی میں بد نظری کرتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں، کیا ہم اللہ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ میرے اندر یہ مرض ہے، آپ مجھے اس مرض سے نجات دلا دیجئے، بد نظری کے اس گناہ سے مجھے نجات دلا دیجئے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس مرض کو چھوڑ دوں، اس کمینے بے شرمی بے حیائی کام کو چھوڑ دوں، اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیے، التجا کیجئے. ایسے روئے، ایسے گڑ گڑائیں کہ اگر ہمیں کینسر کا مرض ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے اب تم مرنے والے ہو، پھر ہم کیسے روئیں گے اللہ سے؟ اس بد نظری کے کینسر سے بچنے کے لیے ایسے روئے میرے، گڑ گڑائیں. اگر رونا نہ آئے، کم سے کم روزانہ دعا تو مانگے ہم اللہ سے، دو رکعت صلات الحجات پڑھیں، صلات توبہ پڑھیں، پھر اللہ سے روئیں اور گڑ گڑائیں، یا اللہ تو میری مدد فرما، ہماری اصلاح فرما، اس بد نظری کے گناہ سے اور تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. ہم تو ڈر کے ہم تو گناہ سے بچنے کے لیے دعا بھی نہیں مانگتے. ذرا ہم اپنا حال تو دیکھیں، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کیا؟ یہ مانگے، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے. گر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، میرے شیخ یہ شعر سناتے تھے، گر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اللہ ہم سب پر فضل فرما دے. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف فرما، عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا، حضرت اپنے معمول پر بستر پہ تشریف فرما ہوئے، آرام کے لیے دراز ہو گئے، یعنی لیٹ گئے. اب کروٹیں بدلیں، کہاں یہ حال ہوتا تھا، لیٹتے تھے اور نیند، دعا پڑھی اور جناب تسبیحات پڑھی اور غائب. اور عالم یہ کہ حضرت تسبیحات پڑھتے جا رہے ہیں، کروٹوں پہ کروٹیں بدلتے جا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی. آخر بے چین ہو کے بیٹھ گئے، بیٹھے کہ کیا کروں بھائی، کیا بات ہے، آج نیند کو کیا ہو گیا. حضرت نے چہل قدمی شروع کر دی کہ چلو بھائی، اچھا چہل قدمی کروں تو پھر بھی نیند نہیں آئی. چلتے ٹہلتے حضرت گھر کے دروازے کی طرف آئے، گھر کے، چلو بھائی چلو باہر چلتے ذرا کچھ ہوا خوری کر لیں، دیکھے بھائی کیا معاملہ ہے. دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے. حضرت پریشان، بھائی کہ خیریت بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں 1000 میل کا سفر طے کر کے آیا ہوں، پہنچتے پہنچتے رات مجھے دیر ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، رات کا وقت تھا، میں آپ سے ملاقات کے لیے اتنی دور سے آیا تھا، لیکن یہ وقت مناسب نہیں تھا، میں باہر بیٹھ گیا. میں نے کہا جب صبح ہوگی دروازہ کھلے گا تب میں اندر جاؤں گا، اس وقت رات کو کسی کو تنگ کرنا پریشان کرنا یہ نامناسب عمل ہے. حضرت رونے لگے اور رو کر فرمایا، دیکھ تیری طلب تھی، سچائی تھی، صداقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے سونے نہیں دیا. کہ اے بایزید مستامی، تو سونے لگا ہے اور ہمارا ایک مخلص بندہ اللہ کی محبت میں، ہماری محبت میں دور سے چل کے آیا ہے تو اس سے ملنے، تو اسے اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، وہ باہر کھڑا ہے اور تو بستر پر ہے، چل جا اس کو پہلے لے کر آ. اللہ اکبر. حضرت آئے، اس کا بستر وستر کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کر کے اس کو لٹایا، بستر پر لیٹے اور ابھی دعا نہیں پڑی کہ جناب غائب. ایسے ایسے بھی حالات، یہ ہے صداقت کی بات میرے دوست. طلب سچی ہو، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. یا اللہ آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ اس بے شرمی بے حیائی کے گناہ سے ہم سب کو بچا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ بد نظری کے گناہوں سے بچا، دل میں گندے خیالات پکانے سے بچا. یا اللہ بےہدا فلمیں دیکھنا، بےہدا تصاویر دیکھنا اور تصاویر دیکھنے کے گناہ سے، انٹرنیٹ کی بدماشیوں سے، ٹی وی دیکھنے کی نحوست اور یا اللہ اس لعنتی کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرما دیجئے، جملہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کی عبادت فرما، یا اللہ ایک ایک مسلمان کے اپنے کرم سے حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کی شناعت کو ہمارے دلوں میں عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم بدنظری کا یہ گناہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ اس پر لعنت فرمائے جو یہ گناہ کرتا ہے، اور آپ نے اس کو منع فرمایا اور آپ نے اس کو آنکھوں کی خیانت فرمایا، اور یا اللہ تعالیٰ ایسا بندہ آپ کے قرب سے تعلق سے باوجود عبادتوں کے اور یا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دین کام کے کرنے کے وہ محروم رہتا ہے، اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما دیجیے، یا اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اگرچہ ہمارا نفس ہمارا دل اس بے شرمی کے گناہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کی طلب کرتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، ہم آپ کی رحمت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس نادان بچے کی طرح جو کہ ضرر اور نقصان دہ چیزوں کی طرف بڑھتا ہے لیکن اس کے والدین اپنی محبت اور شفقت سے اور رحمت سے اس بچے کو اس نقصان دہ چیزوں سے دور کر دیتے ہیں اور نقصان دہ چیزیں اس بچے سے دور کرتے ہیں، یا اللہ جس بچے کو مٹی کھانے کی عادت ہو ماں باپ مٹی کو اس سے دور کرتے ہیں اور مٹی کو بچے سے دور کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ان مٹی کے کھلونوں کو ہم سے دور فرما دیجئے اور ان مٹی کے کھلونوں کو ہم سے دور فرما دیجئے، اللہم واقعتن کواقعت الولید، اللہم واقعتن کواقعت الولید، اللہم واقعتن کواقعت الولید، یا اللہ ہماری ایسی نگہبانی فرما جیسے چھوٹے سے بچے کی نگہبانی کی جاتی ہے، نگرانی کی جاتی ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی نافرمانی اور حرام خوشیوں کی لذت سے ایک اشاریہ ہماری جانوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر درآمد نہ ہونے پائے، امپورٹ نہ ہونے پائے، نفس و شیطان کی غلامی سے ہمیں نکال کر 100% ہم سب کو اپنی غلامی نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ گناہ والی زندگی سے نکال کر اپنی اطاعت اور فرما برداری اور اپنے قرب اور دوستی اور ولایت کا مقام ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی ہم سے توفیق لے لیجئے، ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، دین کے بڑے بڑے کام ہم سے لے لیجئے، یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما، ہمارے اخلاق کی درستگی فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری آبرو یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حکمرانوں کے دلوں کو مضبوط فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں ہدایت کے نور کو کامل فرما دیجئے، اللہ تعالی یہود، ہنود، نصارہ، قادیانی، رافضیوں کے فتنوں سے اللہ ہمارے ملکوں کی، ہمارے شہروں کی، مسلمانوں کی، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے، اور اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ معیشت سے سود کی لعنت کو ختم فرما دیجئے، اور ہماری معیشت میں یا اللہ ہمارے زراعت میں، ہماری تجارت میں برکتیں نادل فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے، اور ہماری فکر آخرت کا ذریعہ بنا دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی وصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا۔